جمعہ 24 جون کی سیروین کے ساتھ ماہ پارا صفدر کا سلام. برطانوی عوام کی اکثریت کے یورپی یونین سے علیحدگی کے فیصلے سے عالمی مالیاتی منڈیوں میں ہلچل. پاؤنڈ اور تیل کی قیمتوں میں کمی. یورپ سے آواز آئی,
یہ تو بالکل جیسے پاؤں تلے زمین کھسک گئی ہے, اتنا بڑا یہ ارتھ کویک ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے. برطانوی عوام کی جانب سے یورپی یونین سے اخراج کے حق میں فیصلہ سامنے آنے کے بعد برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. جمعے کو لندن میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ایک پریس کانفرنس میں ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ وہ اکتوبر میں اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں گے. وزیر اعظم کیمرون یورپی یونین میں رہنے کے حامی تھے اور اس کے لیے مہم چلا رہے تھے.
یورپی یونین سے مذاکرات کا آغاز نئے وزیراعظم کی سربراہی میں ہونا چاہیے اور نئے وزیراعظم کو ہی یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ وہ کب آئین کے آرٹیکل 50 کو نافذ کرے تاکہ یورپی یونین کو چھوڑنے کے باقاعدہ قانونی عمل کا آغاز ہو سکے.
روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ وہ برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کی حمایت کر رہے تھے. تفصیل حمیرہ کمل سے.
ازبکستان کے دورے کے دوران بات چیت کرتے ہوئے ولادیمیر پوتن نے کہا کہ ریفرنڈم کا نتیجہ برطانیہ کے نقل مکانی اور سلامتی امور اور یورپی یونین کی بیوروکریسی سے متعلق عدم اطمینان کو ظاہر کرتا ہے. مسٹر پوتن کا کہنا تھا کہ عالمی برادری اور روس کے لیے برطانیہ کے اخراج کے نتائج مثبت بھی ہو سکتے ہیں اور منفی بھی. مستقبل قریب میں اس حوالے سے صورتحال واضح ہو جائے گی.
برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کے فیصلے کا اثر پاکستان کے بازار حصص پر بھی پڑا اور 100 انڈیکس 848 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ بند ہوا. مجموعی طور پر انڈیکس میں 2.2% کی کمی ہوئی. کراچی سے حسن قاسمی.
برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کی خبر کے ساتھ ہی اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی دیکھی گئی اور ایک موقع پر انڈیکس میں 1400 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی. تاہم دن کے اختتام تک سرمایہ کاروں کا اعتماد کچھ بحال ہوا اور انڈیکس 37389 پوائنٹس پر بند ہوا. دوسری جانب برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کی خبر پر پاکستان کی کرنسی مارکیٹ سے پاؤنڈ اور یورو مکمل طور پہ غائب ہو چکے ہیں. آج پاؤنڈ 144 روپے میں خریدا تو جا رہا ہے مگر کوئی بیچنے ہی نہیں آ رہا اور نہ ہی منی چینجرز بیچ رہے ہیں.
افغانستان نے سلامتی سے متعلق امور, دونوں ملکوں کے درمیان لوگوں اور گاڑیوں کی آمد و رفت اور اہم معاملات پر مشاورت اور ہم آہنگی کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا طریقہ کار بنانے پر اتفاق کیا ہے. ہارون رشید.
یہ فیصلہ تاشکند میں پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز اور افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کیا گیا. ملاقات میں افغان قومی سلامتی یعنی NDS کے مشیر حنیف اتمار بھی موجود تھے. اس مجوزہ میکنزم کی سربراہی سرتاج عزیز اور صلاح الدین ربانی مشترکہ طور پر کریں گے اور اس میں دونوں ممالک کے سلامتی کے مشیر بھی شامل ہوں گے. ہم آہنگی اور تعاون کے لیے ایک مشترکہ تکنیکی ورکنگ گروپ بنانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے جو دونوں ملکوں کے باہمی تحفظات کو دور کرنے میں مدد کرے گا.
پاکستان نے تاشکند میں شنگھائی تعاون تنظیم کی مکمل رکنیت کے لیے ذمہ داریوں کی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں. پاکستان کو سن 2005 سے تنظیم میں مندوب کا درجہ دیا گیا تھا. 2010 میں پاکستان نے مکمل رکنیت کے لیے درخواست دی تھی جسے گزشتہ برس منظور کر لیا گیا تھا. سوئٹزرلینڈ میں انجینئرنگ کے طلبہ نے بجلی سے چلنے والی ریسنگ کار بنائی ہے جو اب تک بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں میں تیز ترین کار ہے. عبید ملک.
گریمسل نامی اس گاڑی نے 1 سیکنڈ اور 51 فریمز میں 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے تیز رفتاری کا نیا عالمی ریکارڈ بنایا ہے. ابھی تک پیٹرول کے بغیر چلنے والی کسی بھی گاڑی نے اتنی تیز رفتاری اور اتنے کم وقت میں یہ فاصلہ طے نہیں کیا ہے. یہ ہائی سپیڈ کار سوئٹزرلینڈ کی زیورخ یونیورسٹی کے 30 طلباء نے بنائی ہے. ٹائرز اور بیٹری کے علاوہ گاڑی میں استعمال ہونے والے تمام آلات طلباء نے خود تیار کیے ہیں. گاڑی کا وزن 168 کلو ہے اور اس کی باڈی بنانے کے لیے کاربن فائبر استعمال کیا گیا ہے.
مرکزی میانمار میں حملہ آوروں کے ایک گروہ نے ایک مسجد میں توڑ پھوڑ کر کے ایک مسلمان شخص کو نشانہ بنایا. مبینہ طور پر یہ حملہ مسجد کی تعمیر پر ہونے والے تنازع کی وجہ سے کیا گیا. اس حملے کے بعد درجنوں مسلمان خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں سے نکل آئے اور مقامی تھانے میں پناہ لی. چین کے مشرقی صوبے جیانگسو میں یالہ باری اور طوفان سے کم از کم 100 افراد ہلاک جبکہ 800 زخمی ہو گئے ہیں. تفصیل جانتے ہیں تابندہ کوکب سے. طوفان کے باعث زخمی ہونے والے تقریباً 500 افراد میں سے 200 کی حالت تشویشناک ہے جبکہ درجنوں مکان تباہ ہو گئے ہیں. طوفان کے بارے میں منظر عام پر آنے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زخمی بچوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے, گاڑیاں الٹی پڑی ہیں, درخت اکھڑ گئے ہیں اور اسٹریٹ لائٹس کے کھمبے گر گئے ہیں. چین کے صدر شی جن پنگ نے طوفان سے متاثرہ افراد کی ہر ممکن امداد کا حکم دیا ہے. رواں ہفتے چین کے جنوبی حصے میں آنے والے سیلاب سے تقریباً 200,000 افراد متاثر ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کے اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو .com پر اس وقت ہمارے پہلے صفحے پر تمام خبریں برطانوی ریفرینڈم کے نتائج اور اس پر آنے والے رد عمل کے بارے میں. آپ اس کی تفصیل یہاں آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ہماری بھی آج کی بڑی خبر یہی ہے اور ہم اس خبر کا تجزیہ بھی کریں گے اور اس کا جائزہ بھی لیں گے. برطانوی عوام کی اکثریت کے تاریخی ریفرنڈم میں یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کرنے کے فیصلے کے بعد ملک میں سیاسی اور معاشی ہلچل برپا ہے. برطانوی وزیراعظم اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. وہ یونین کے رہنے کے حق میں تھے. ووٹنگ کی شرح 72% سے زیادہ رہی, جو 1992 کے الیکشن کے بعد سب سے زیادہ ہے. فیصلے سے برطانوی پاؤنڈ میں گراوٹ اور غیر یقینی صورتحال سے عالمی مالیاتی منڈیاں بھی متاثر نظر آئیں. آج پروگرام کا زیادہ تر حصہ ریفرینڈم کے نتائج, برطانوی معیشت پر ممکنہ اثرات کے تفصیلی جائزے پر مشتمل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس فیصلے کے ممکنہ سیاسی اور سماجی مضمرات کا بھی تجزیہ کریں گے, جس کے لیے تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں. لیکن یہ سب بعد میں, پہلے ریفرینڈم اور اس فیصلے پر عالمی سطح پر جس ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے, ان سب کی تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے نازیہ گلزار.
یورپی یونین کے تقریباً تمام رکن ممالک نے برطانوی عوام کے اس فیصلے پر افسوس اور حیرت کا اظہار کیا ہے. جبکہ یورپی کونسل کے سربراہ ڈونالڈ ٹسک کہتے ہیں کہ برطانیہ کے اخراج کے بعد یونین کے بقیہ سطح اس ممالک باہمی ہم آہنگی کے حوالے سے پرعزم ہیں. یورپی کمیشن کے صدر جان کلاڈ یونکر کا کہنا ہے کہ یونین لوگوں کی فلاح و بہبود اور امن کے لیے 27 ممبر ممالک کے ساتھ کام جاری رکھے گی. وہ مزید کہتے ہیں,
to give effect to this decision of the British people as soon as possible.
برطانیہ یورپی یونین سے علیحدگی کا یہ عمل جلد از جلد مکمل کر لے, چاہے یہ عمل کتنا ہی تکلیف دہ ثابت کیوں نہ ہو. اور اس عمل میں تاخیر سے غیر یقینی صورتحال برقرار رہے گی.
ادھر پیرس میں فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا.
Les Britanniques par référendum ont décidé de quitter l'union.
برطانوی عوام نے یورپی یونین کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بہت تکلیف دہ ہے اور مجھے برطانیہ اور یورپ دونوں کے لیے افسوس ہے, لیکن یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے.
جبکہ چین کا کہنا ہے کہ وہ برطانوی عوام کے فیصلے کا احترام کرتا ہے. چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان خوا چونینگ کہتی ہیں, چین یورپ کی حمایت کرتا ہے کہ وہ خود پر انحصار کر کے ترقی کے راستے تلاش کرے. یہ امید کی جا رہی ہے کہ برطانیہ اور یورپ جلد کسی سمجھوتے پر پہنچ جائیں گے, کیونکہ خوشحال اور مستحکم یورپ تمام پارٹیوں کے مفاد میں ہے. برطانوی عوام کے یورپی یونین سے الگ ہونے کے فیصلے کے بعد برلن میں تقریر کرتے ہوئے جرمن چانسلر اینگلا مارکل نے کہا ہے, یورپ, اس کی عوام اور ان کی امیدیں مختلف ہیں. تاہم یورپی یونین کو یہ بات یقینی بنانی چاہیے کہ اس کے شہریوں کو احساس ہو کہ تنظیم کا ان کی زندگی میں کیا حصہ ہے. جبکہ جرمنی کے وزیر خارجہ فرینک والٹر سٹین مائر کہتے ہیں کہ دنیا کو برطانوی عوام کے اس فیصلے پر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
Es gibt nicht schön zu reden, das ist آج کا دن یورپ کے لیے بہت سخت ہے. ہمیں آخری وقت تک امید تھی کہ شاید برطانوی عوام اس سے کچھ مختلف فیصلہ کریں, لیکن انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس کا سب کو احترام کرنا چاہیے.
ادھر آسٹریا کے وزیر خارجہ سمیت کئی رہنماؤں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ تنظیم سے برطانیہ کے انخلا سے پوری تنظیم کو خطرہ ہوگا. دوسری جانب جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے برطانوی عوام کے اس فیصلے کی وجہ سے عالمی معیشت پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے کہا,
اس فیصلے کی وجہ سے عالمی معیشت اور اسٹاک مارکیٹس پر پڑنے والے اثرات کی وجہ سے ہمیں تحفظات ہیں اور ہمیں بازار حصص کے استحکام کے لیے ہر ممکن کوششیں کرنا ہوں گی.
یورپی یونین میں رہنے یا نکل جانے کے حوالے سے ہونے والے ریفرنڈم میں شمال مشرقی انگلینڈ, ویلز اور مڈ لینڈز میں زیادہ تر ووٹرز یورپی یونین سے الگ ہونے کے حامی نظر آئے, جبکہ لندن, اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ کے زیادہ تر ووٹروں نے یورپی یونین کے ساتھ رہنے کے حق میں ووٹ دیا.
یہ تفصیلات پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار, اور اسی ریفرینڈم کی خبر کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. واضح ہے کہ برطانیہ کے وسطی علاقوں میں خاصی تعداد میں ایشیائی تارکین آباد ہیں. یہاں پر ریفرینڈم کے بارے میں کیا رجحان رہا, یہ جاننے کے لیے ہم نے اس علاقے میں موجود صحافی فیصل سلطانی سے بات کی. فیصل, بہت شکریہ. ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ان علاقوں میں جو ایشیائی رہتے ہیں انہوں نے بھی سنا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ ریفرینڈم میں ای یو کو چھوڑنے کے بارے میں فیصلہ کیا ہے.
جی بالکل, انہوں نے اسی طرح ہی کیا ہے جیسے باقی جس طرح آپ نے تناسب دیکھا مختلف شہروں کا, برمنگھم کیا تناسب جو ہے وہ تقریباً 60% کے قریب قریب ہے جنہوں نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا. اسی طرح باقی شہروں کا بھی اسی طرح ہی ہے, کیونکہ لوگوں کے اندر بھی بے شمار چیزیں اس طرح کی جیسے کمپین چل رہی تھی, مختلف جو کمپین چل رہی تھی جیسے یو کی تھی اپنی کمپین تھی, لیبر کی اپنی کمپین تھی, ٹوری کے اندر بھی جو اختلافات تھے, لیبر کے اندر اختلافات تھے, اور لوگوں کا بھی پارٹی کے ساتھ بھی منسلک ہیں, اور ایشیائی کو جو کمیونٹی ہے اس کو ویسے بھی پہلے سے کچھ اس طرح کے ڈر بھی تھے کہ شاید جاب جا رہی ہیں اس طرح کے حوالے سے, اور کافی حد تک جو ہے وہ لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا. اگر 10 لوگوں سے ملے ہم تو اس میں سے تقریباً 7 لوگوں نے کہا جی کہ ہم نے نکلنے کا فیصلہ کیا, ہم نے نکلنے کے حق میں ووٹ دیا ہے.
جی, تو فیصل سلطانی, کچھ تو آپ نے بتایا کہ کیا وجہ رہی, لیکن اس میں امیگریشن بہت بڑا مسئلہ رہا ہے, تو کیا اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا؟
جی بالکل, جن لوگوں سے میں ملتے رہتے ہیں روز, اور آج بھی جن لوگوں سے ملاقات کی اس حوالے سے جو اپنی صحافتی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے, کہ لوگ جو ہے وہ کہیں کہ اس کو خود مختار ہونا چاہیے. آر ڈی پک جو ہے اس وقت برطانیہ کے اندر بہت زیادہ بوجھ بن چکا ہے, کام کے حوالے سے بھی یورپین ممالک کے لوگوں کی بڑی تعداد ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, ڈاکٹرز کے پاس اگر جانا چاہیں تو مریضوں کی بہت بڑی تعداد بن چکی ہے, ٹائم نہیں ملتا, بے شمار چیزیں جو ہے تعلیمی اداروں میں جو آسانی جو جگہ ملتی تھی بچوں کو وہ نہیں مل رہی, اس حوالے سے لوگوں کا بہت زیادہ امیگریشن کنٹرول نہیں ہے, کوئی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ پتہ نہیں ہے, یہ جو ہے بہت زیادہ لوگوں کے اندر اس طرح کے خدشات جو ہے پائے جاتے ہیں.
تو فیصل سلطانی, یہ بتائیے کہ برطانیہ کا وسطی علاقہ جسے یہاں پر مڈ لینڈ کہا جاتا ہے, اس کے کون سے بڑے شہروں میں زیادہ تر ایشیائیوں نے ای یو کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا؟
سب سے زیادہ برمنگھم کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے, جو ایشیائی جو کمیونٹی اس کی بہت بڑی تعداد ہے, تو اس میں سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ برمنگھم میں. حالانکہ تھوڑا سا اگر آگے جائیں تو مانچسٹر کا جو رزلٹ ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اس میں تقریباً جو ہے وہ جنہوں نے حق میں ووٹ دیا کہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں وہ 79,000 ہے, اور جنہوں نے یہ اس حق کے حق میں ووٹ دیا کہ ہم رہنا چاہتے ہیں ان کی تعداد 121,000 ہے. تو اس لحاظ سے باقی جو شہر ہوں باقی شہروں میں تناسب زیادہ ہے چھوڑنے والوں کا کہ ہمیں یورپ سے باہر نکلنا چاہیے. سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ برمنگھم کے اندر ہے جنہوں نے جو اس حق میں ووٹ دیا کہ ہمیں نکلنا چاہیے یورپ سے.
بہت شکریہ فیصل سلطانی. تو مڈ لینڈ کے جو امیگرینٹس ہیں خود یعنی تارکین, انہوں نے بھی ای یو سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے. ڈاکٹر افتخار ملک, آپ بہت برسوں سے یہاں مقیم ہیں, باتھ یونیورسٹی میں تاریخ کے آپ پروفیسر ہیں, برطانیہ کے سیاسی اور سماجی حالات پر بھی آپ کی بہت گہری نظر رہتی ہے. یوں لگتا ہے کہ موجودہ ریفرینڈم میں مائیگریشن کو, ترک مکانی کو, تارکین کو سب سے بڑا مسئلہ بنا کر پیش کیا گیا ہے. معاملہ یہی تھا یا کچھ اور بھی ایسے ایشوز تھے جو اندر ہی اندر موجود تو تھے مگر اب ریفرینڈم کے موقع پر وہ سامنے آ گئے؟
امیگریشن پہ زیادہ تر جو الٹرا رائٹ فورسز ہیں انہوں نے کافی شور مچایا, جس میں یوکپ ہے اور اسی طریقے سے ٹوری پارٹی کے اندر کچھ ایلیمنٹس ہیں, اگرچہ لیبر نے اس پہ زیادہ شور نہیں کیا. امیگریشن کے علاوہ اکنامک ایشوز ہیں, کیونکہ 2008 کے اکنامک کرائسس کے بعد جو آسٹیریٹی جسے کہتے ہیں, بہت ساری کٹس لگائی گئی ہیں ایجوکیشن میں, ہاؤسنگ میں اور ہیلتھ میں, جنہوں نے عام لوگوں کو بہت افیکٹ کیا. اور خاص طور پہ آپ نے جیسے ابھی سنا مڈلینڈ میں اور نارتھ ایسٹ انگلینڈ کے جو حصے ہیں وہاں لوگ بہت افیکٹ ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے ڈیوڈ کیمرن کے خلاف, ٹوری پارٹی کے خلاف, ایک قسم کی سٹیٹس کو کے خلاف ووٹ دیا ہے, تو یہ پروٹیسٹ کے طور پہ انہوں نے ووٹ دیا. اور دوسرا امیگریشن کے حوالے سے لوگوں میں یہ ایگزیجریٹڈ ویو ہے کہ شاید پولینڈ, رومینیا یعنی ایسٹ یورپ کے جو نئے ممالک یورپین یونین میں شامل ہوئی ہیں, ان لوگوں نے یہاں آ کے جابس لے لیے ہیں, ہیلتھ سروسز پہ پریشر ڈالا ہے اور ہاؤسنگ لے رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں, لیکن میرا خیال ہے ان ساری چیزوں کو بڑھانے میں میڈیا کا بھی کافی رول ہے. یہاں کا جو الٹرا رائٹ میڈیا ہے اس نے اینٹی امیگریشن اور نان برٹش یورپین اور نان یورپین جو ایشین ہیں یا افریقن ہیں ان کے خلاف کافی حد تک ریشس سینٹیمنٹ جو ہے وہ بڑھایا ہے.
تو ڈاکٹر افتخار ملک, ابھی ہم آپ سے اور بہت سی بات کریں گے, لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں لوگوں نے احتجاجی ووٹ بھی دیا ہے ایک طرح سے جو یہاں کی پارٹیز ہیں اور جو اسٹیٹس کو ہے, تو وزیر اعظم کیمرون نے تو مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا, وہ اکتوبر میں اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے. کیا یہ جو لیبر پارٹی کے ہیں اس وقت سربراہ, ان کو بھی چیلنج کا سامنا ہوگا؟
ان کو اتنا شدید چیلنج نہیں ہے. دو ایم پیز جو ہیں انہوں نے لیٹر لکھا ہے پارلیمنٹری جو گروپ ہے لیبر کا اس کو, اور پروٹیسٹ کیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیرمی کوربن کو زیادہ ووکل ہونا چاہیے تھا, زیادہ بلند آواز سے یورپ کی حمایت میں انہیں کیمپین چلانی چاہیے تھی. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 20-25 سال پہلے جیرمی کوربن بھی یورپ کے حق میں زیادہ نہیں تھے. لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ پریشر, جیسے آپ نے کہا, وہ ٹوری پارٹی پہ ہے, اور پرائم منسٹر نے ریزائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور ٹوری پارٹی کے اندر ایک بڑا اسٹرانگ گروپ ہے جو جنہیں یورو سیپٹک کہا جاتا ہے, جو یورپ کے نکاد ہیں, ان کا اور یوکپ کے دونوں یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ رائٹ میں ہیں. انہوں نے سورینٹی کے نام پہ, امیگریشن کے نام پہ, اور یورپین اور برٹش نیشنلزم, بلکہ انگلش نیشنلزم کے نام سے یہ کیمپین چلائی, جو کہ کافی ایکسکلوسیو قسم کی کیمپین ہے. تو میرے خیال میں ٹوری پارٹی پہ زیادہ پریشر ہے, اور اب ٹوری پارٹی سے ہی نئے پرائم منسٹر کا انتخاب ہوگا, اور ٹوری پارٹی کی جو نیکسٹ کانفرنس ہے وہ 3 مہینوں میں ہونے والی ہے.
تو ڈاکٹر ملک, جیسا کہ موجودہ ریفرینڈم میں دیکھا گیا کہ علیحدگی کے رجحانات کو بہت ابھارا گیا, اس میں خود ٹوری پارٹی کے کچھ تھے رکن اور دوسری پارٹیوں کے بھی, تو اب کیا لگتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ EU کے دوسرے ملکوں میں بھی علیحدگی کے رجحانات بڑھیں گے, جیسا کہ فرانس کی تو ایک رائٹ ونگ پارٹی نے کہہ ہی دیا, کہ اب فرانس کو بھی یہی سوچنا چاہیے؟
یہ پچھلے 15-20 سالوں میں سیڈلی یورپ کے تمام ممالک میں, اور ایون امریکہ میں, رشیا میں, الٹرا رائٹ جو فورسز ہیں, جو ایکسکلوسیو نیشنلسٹ ہیں, جو ریسزم کو اور نیشنلزم کو کمبائن کر کے پیش کرتی ہیں, اور امیگرینٹس کو اور ریفیوجیز کو تھریٹ کے طور پہ پیش کرتی ہیں, ان کی طاقت میں کافی اضافہ ہوا ہے اس ریفرینڈم سے. یورپ کی جو فرانس کے اندر میرین لے پین تو بہت خوش ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی پریزیڈنٹ بننے کے چانسز بڑھ گئے ہیں, 2 سال بعد فرانس میں الیکشن ہونے ہیں, ان کی پارٹی بھی اینٹی امیگرینٹس ہے اور وہ فرینچ ایکسکلوسیو نیشنلزم کی حامی ہے. ہالینڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ آج سویرے گیئت ویلڈرز نے یہی بیان دیا. تو یورپ کی تمام پارٹیوں میں اس قسم کے مطالبے اب آنے شروع ہو گئے.
وہاں تو ہے ہی, لیکن یہاں خود برطانیہ کا کیا حال؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ میں بھی دوبارہ سے ریفرینڈم کا معاملہ اٹھنے والا ہے.
میرے خیال میں اسکاٹ لینڈ یورپین یونین کے بہت حق میں تھا, اور SNP نے, اسکاٹش نیشنل پارٹی نے, اور وہاں کے ایشیائی باشندوں نے بڑی تعداد میں یورپین یونین کے حق میں ووٹ ڈالے ہیں, تو وہ کافی شاکڈ ہیں, کافی ہرٹ ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر برطانیہ یورپین یونین سے نکلنے کا فیصلہ کر سکتا ہے تو اسکاٹ لینڈ کو دوبارہ موقع ملنا چاہیے. نارتھرن آئرلینڈ میں بھی یہ آواز بلند ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ دو جو خطے ہیں جن سے مل کے برطانیہ بنتا ہے, یونائٹڈ کنگڈم بنتی ہے, ان میں بھی سوورینٹی کے حوالے سے اور کچھ حد تک سیپریٹزم کے حوالے سے جو سینٹیمنٹ ہیں وہ سٹرانگ ہوئی ہیں.
تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے کہ وزیر اعظم کیمرون کہہ رہے ہیں کہ وہ اکتوبر میں علیحدہ ہو جائیں گے, کیا کوئی جلدی انتخابات کے بھی امکانات دیکھتے ہیں آپ؟
پاسبلٹی ہے, لیکن یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیوڈ کیمرن کے لیے اور برطانیہ کے لیے اور ٹوری پارٹی خاص اس کے لیے بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ایک سال پہلے اتنی ایبسلیوٹ میجارٹی, اتنی اکثریت کے ساتھ ڈیوڈ کیمرن ری الیکٹ ہوئے ہیں, اور آج ایک سال بعد وہ جو ہیں وہ ریزائن کر رہے ہیں اور ایک قسم کا ان کی پالیسیز جو ہیں یورپ کے حوالے سے وہ فیل ہوئی ہیں. تو ٹوری پارٹی کے اندر گروپس ہیں اور میرے خیال میں ان کے اندر آلریڈی کشمکش شروع ہو گئی ہے. تو جن لوگوں نے برطانیہ کے یورپین یونین میں رہنے کے لیے ڈیوڈ کیمرن کی حمایت کی تھی وہ شاید ویک ہو گئے ہیں, وہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ ویک ہیں, وہ تھوڑے سے پس پردہ چلے جائیں گے. بورس جانسن اور باقی لوگ جو ہیں شاید وہ اسٹرانگر پوزیشن میں ہیں, لیکن اس میں میرے خیال میں بہت گیو اینڈ ٹیک ہوگا اور پارٹی کو اس وقت سب سے زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں ڈیوڈ کیمرن کی بھی یہی کوشش ہے کہ وہ جو سارے ان کے ناراض ایلیمنٹس ہیں ان کو ساتھ ملا کے چلیں.
ڈاکٹر افتخار ملک آپ سے ابھی بات ہوگی اور آپ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود رہیں گے. سامعین تھوڑا سا یہاں سے باہر چلتے ہیں, خود ادھر دیکھتے ہیں کہ پیرس میں یعنی کہ یونین کا جو صدر دفتر ہے برسلز میں, وہاں کا ماحول کیا ہے, وہاں کی صورتحال اس وقت کیا ہے. اس کے لیے ہم نے بات کی پیرس میں سینئر صحافی نائجو نیوڈانڈے سے اور انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہمیں بتایا وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں.
دیکھیے بہت ساری میٹنگز چل رہی ہے ایک کے بعد ایک اور کنسلٹیشنز بہت ہونے والی ہے. ایک سمٹ آ رہا ہے جہاں پہ سارے ہیڈز آف اسٹیٹ ملیں گے. اس کے اوپر جیسے ہم کہتے ہیں بیک چینل ڈپلومسی, بہت آگے پیچھے بات چیت ہو رہی ہے. فرانس اور جرمنی کے جو پریزیڈنٹ اور چانسلر ہیں مسز مرکل اور مسٹر ہولاند, ان کی میٹنگ ہونے والی ہے. تو بہت کچھ چل رہا ہے, یہ تو بالکل جیسے پاؤں تلے زمین کھسک گئی ہے, اتنا بڑا یہ ارتھ کویک ہے.
تو انہوں نے جو جرمنی کی چانسلر ہیں اینجلا مرکل, انہوں نے کیا کہا ہے؟
نہیں یہ تو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کافی نعرے لگائے ہیں کہ نہ جائیے مت چھوڑیے, آپ کو یورپ میں ہی آپ کا زیادہ بہت بڑھیا فیوچر ہوگا. اب ان کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہو گئی ہے, کیونکہ جیسے مسٹر یونکر نے بھی کہا کہ جب مسٹر کیمرن پہلے آئے ایک سال پہلے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ 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 چاہیے, یورپین دیشوں نے ان کو جتنا نیگوشیٹ کر کے جتنا ان کو کنسیشنز دے سکتے تھے ان کو دے دیے ہیں. اب کنسیشن کی باری ختم ہو گئی ہے اور میرے خیال سے اب ایسی موومنٹ ہوگی, کیونکہ مسز میرکل اور مسٹر ہولاند دونوں جانتے ہیں کہ یورو کا جو زون ہے, جو کامن کرنسی کا زون ہے, وہ اب کافی خطرے میں آ جائے گا. اس کو سیو کرنے کے لیے وہ قدم اٹھائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں اب برٹن نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے, اب گورنمنٹ کو اگلے مطلب سٹیپس اٹھانے ہیں, برٹش گورنمنٹ کو, چاہے اب کرے چاہے اکتوبر میں کرے جب ان کا نیا پرائم منسٹر ہوگا, تو وہ تو چلتا جائے گا. لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے فرانس اور جرمنی کا کہ ہم نے اپنی طرف سے ہماری سیکیورٹی کے لیے کیا قدم اٹھانے چاہیے اور کیسے قدم اٹھانے چاہیے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ برٹن کا جو ایگزامپل ہے وہ دوسرے دیشوں نے فالو نہیں کرنا چاہیے.
تو جیسے کہ برطانیہ میں ریفرینڈم کے دوران دیکھا گیا وائجو کہ امیگریشن کا معاملہ بہت ہی زیادہ اس نے ایک طرح سے بنیادی کردار ادا کیا ہے اس میں علیحدگی میں, اور بھی وجوہات تھیں لیکن امیگریشن کا معاملہ بہت حاوی رہا. کیا ایسا لگتا ہے کہ یہی معاملہ یورپ میں بھی آگے بڑھے اب برطانیہ کی دیکھا دیکھی؟
کئی دیشوں میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا ہی ہوا ہے. سارے ایسٹرن یورپین جو دیش ہیں پولینڈ, ہنگری, بلغاریا, رومینیا, انہوں نے تو مائگریشن کو اپنے دروازے تو بند ہی کر دیے ہیں. اور یہ جو امیگریشن کا سوال جو کھڑا ہوا ہے, اس میں صرف جرمنی ایک ایسا نیشن ہے, ایک ایسا دیش ہے, ملک ہے, جنہوں نے امیگریشن کو دوسری طرف سے دیکھا ہے. لیکن ان کے پرابلمز تھوڑے الگ ہیں, کیونکہ جرمنی کا یہ کیلکولیشن تھا کہ ہماری جو پاپولیشن ہے اب بہت بوڑھی ہو رہی ہے اور جرمنی میں لوگ مطلب بچے نہیں پیدا کر رہے ہیں, اس لیے ان کی پاپولیشن رینیو نہیں ہو پا رہی ہے. اور انہوں نے اس کے اس چانس کے اوپر بالکل قبضہ کر لیا کہ سیریا میں جتنے بھی اچھے ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، یا انفارمیٹک کمپیوٹر ٹیکنیشینز ہیں، کمپیوٹر انجینئرز ہیں، ان کو ہم لے لیں گے. اور اس لیے جرمنی کی جو پالیسی ہے امیگریشن کی طرف، ہاں وہاں پر بھی پارٹیز ہیں جیسے کہ یہ نئی فار جرمنی پارٹی ہے، انہوں نے بھی پولیٹیکل گینز کیے ہیں، فرانس میں بھی ہے، لیکن ابھی تک اتنا نہیں اینٹی امیگریشن سینٹیمنٹ بڑھا ہے ان دونوں دیشوں میں جتنا برٹن میں ہو گیا تھا. اور برٹن میں آپ بنیاد کی بات کر رہی ہیں، میرے خیال سے برٹن میں بہت نوسٹالجیا بھی تھا کہ ہم پہلے بہت بڑے امپائر ہوتے تھے، اب تو ہم یورپ میں ہماری آواز تو ڈوب رہی ہے، اس لیے ہمیں ایک نئی دشا لینی چاہیے جہاں پر ہماری آواز دوبارہ سے مضبوط ہو جائے، ہمارا جو انٹرنیشنل سین پہ جو رول ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، بڑا ہو جائے. لیکن یہ بہت نوسٹالجک چیز ہے کیونکہ برٹن آج اگر دیکھا جائے تو سیکنڈ لیول کا پاور ہے، اور یورپ کو چھوڑنے سے ان کو بہت نقصان ہونے والا ہے، فائدہ نہیں ہونے والا ہے.
پیرس سے صحافی نائجو نیورانوی. ریفرینڈم کے نتائج کے ممکنہ معاشی اور سیاسی اثرات پر ابھی مزید بات چیت ہوگی. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
انگلینڈ اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان دوسرا ون ڈے ایچ ویسٹن برمنگھم میں کھیلا جا رہا ہے. سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو دھنوشکا 22 رنز بنا کر لیام پلنکٹ کی گیند پر جاس بٹلر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے. انڈین کرکٹ بورڈ کے صدر انوراگ ٹھاکر نے آئی پی ایل کے طرز پر منی آئی پی ایل کے آغاز کا اعلان کیا ہے. بین الاقوامی سائیکلنگ یونین کے صدر برائن کوکسن نے جنیوا میں ہونے والے اجلاس کے بعد اعلان کیا ہے کہ سائیکلنگ میں دو بڑے نام ٹور دی فرانس اور ٹور دی اسپین کے درمیان اختلافات حل ہو گئے ہیں. منتظمین نے دونوں کی ورلڈ ٹور کیلنڈر پر واپسی کا اعلان کر دیا ہے. انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کے کپتان وین رونی کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم میں جادوئی صلاحیتیں ہیں. رونی کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹیم نے یورو فٹ بال کے کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کیا ہے تو ٹائٹل بھی جیت سکتی ہے. یہ ویلز کے سٹار فٹ بالر گیرتھ بیل ہیں جن کا یورو فٹ بال کے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں کل شمالی آئرلینڈ کے خلاف ہونے والے میچ کے بارے میں کہنا ہے کہ ان کا حتمی مقصد ٹورنامنٹ کی جیت ہے. فٹ بال کلب ٹوٹنہم کا مڈ فیلڈ وکٹر وینیاما کے ساتھ 1.10 کروڑ کے ایوز 5 سالہ معاہدہ طے پا گیا ہے. ٹینس کے بڑے مارکیٹ کے ومبلڈن اوپن کے لیے ڈراز کا اعلان ہو گیا ہے. پیر کے روز شروع ہونے والے اس ایونٹ میں دفاعی چیمپئن نوویک جوکووچ پہلے راؤنڈ میں برٹش وائلڈ کارڈ ممبر جیمز وارڈ کے مد مقابل ہوں گے، جبکہ سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ ٹینس کی عالمی رینکنگ میں تیسرے نمبر پر موجود سوئٹزرلینڈ کے روجر فیڈرر سے ہوگا. 7 بار کے چیمپئن فیڈرر، جو انجری کے باعث فرینچ اوپن نہیں کھیل پائے تھے، پہلے راؤنڈ میں گاریو پیلا کا سامنا کریں گے. برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے کا مقابلہ پہلے راؤنڈ میں لیام براؤڈی سے ہوگا، جبکہ سیمی فائنل میں مرے عالمی رینکنگ میں چوتھے نمبر پر موجود ٹینس پلیئر سٹین واورینکا کے مد مقابل ہوں گے. ٹینس میں میچ فکسنگ کی خبریں سامنے آنے کے بعد ومبلڈن اوپن کے میچز میں مشکوک بیٹنگ پیٹرنز پر گہری نظر رکھنے کے لیے پہلی بار کورٹس میں کیمرے نصب کیے گئے ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز. اور ہمارے پروگرام کے پہلے حصے میں برطانوی ریفرینڈم کے نتائج اور اس پر جو کچھ رد عمل سامنے آیا ہے اس پر تھا پورا پروگرام ہمارا پہلا حصہ. اور برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدگی کے فیصلے سے پاکستان اور بھارت کی منڈیوں میں کس قسم کے معاشی اثرات نظر آئے، یہ رپورٹیں آنے کو ہیں. یہاں پر عالمی خبروں کا خلاصہ ہوگا، پیش کریں گے شمائلہ خان.
حق میں فیصلہ سامنے آنے کے بعد برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ وہ برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کی حمایت کرتے رہے ہیں. برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کے فیصلے کا اثر پاکستان کے بازار حصص پر بھی پڑا اور آج 100 انڈیکس 848 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ بند ہوا۔ پاکستان اور افغانستان نے سلامتی سے متعلق امور، دونوں ملکوں کے درمیان لوگوں اور گاڑیوں کی آمد و رفت اور اہم معاملات پر مشاورت کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا طریقہ کار بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان نے تاشکند میں شنگھائی تعاون تنظیم کی مکمل رکنیت کے لیے ذمہ داریوں کی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں۔ پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی نااہلی سے متعلق الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی ہے۔
عالمی خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی شمائلہ جعفری۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے اور ہمارا موضوع ہے برطانوی ریفرینڈم کے نتائج اور اس پر رد عمل۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ای یو سے علیحدہ ہونے کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے، نہ صرف سیاسی سطح پر بلکہ معاشی سطح پر بھی۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ بات کی اب سے تھوڑی دیر پہلے عدنان قادر خان سے، یہ لندن اسکول فار اکنامکس سے منسلک ہیں، اور ان سے سب سے پہلے ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ فوری طور پر برطانیہ کی معیشت پر اس کا کیا اثر ہوگا؟
جی، اس کا ایک جو منفی اثر ہے، جو کہہ لیں کہ قلیل مدتی جو اثر ہے وہ شارٹ رن میں، وہ تو ہے غیر یقینی صورتحال، انسرٹینٹی، کہ جس کی وجہ سے آپ جو خرچ کرتے ہیں، جو کنزمپشن ہے، اس پہ بھی ایک طرح کی ہٹ پڑتی ہے۔ آپ جو سرمایہ کاری، جو ملکی اور بین الاقوامی جو سرمایہ کاری ہوتی ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس پہ بھی آئے گی۔ تو وہ اثر، ایک تو وہ اثر ہے جو یقینی کے غیر یقینی کی صورتحال کا، اور وہ آپ یہاں کی ہاؤسنگ مارکیٹ، یہاں پہ دوسری مارکیٹ اور پاؤنڈ اور اس میں سب میں دیکھیں گے۔
تو یہ اس میں قیمتیں بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟
اس میں یوں کہہ لیں کہ ایک امکان یہ بھی ہے کہ انفلیشن، جسے ہم کہتے ہیں، جسے افراط زر کہتے ہیں، کہ اس کا اثر وہ اس کی شکل میں ظاہر ہو۔ اچھا، اس کا امکان ہے لیکن کتنا ممکن ہے یہ معلوم نہیں۔
اچھا، تو لیکن یہ ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے برطانوی عوام نے، اور ظاہر ہے کہ کچھ لیڈران، اس میں لیبر پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے، جو یہاں کے کنزرویٹیوز حکمراں پارٹی ہے اس کے لوگ بھی شامل تھے، اور کچھ دوسری پارٹیاں بھی اس میں شامل تھیں، تو کچھ نہ کچھ اس کے مثبت اثرات بھی تو ہوں گے۔
جی، اس کے مثبت اثرات جو ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ جب بھی اتنے بڑی نوعیت کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں صرف اقتصادی فیصلہ نہیں ہوتا، اس میں آپ کا سیاسی اور کسی حد تک اخلاقی یا مورل وہ بھی فیصلہ ہے۔ میں جو اس کی پرائز کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا جو اثرات ہوں گے، وہ بنیادی طور پہ اقتصادی اثرات میں ہیں۔ اس پہ تمام ماہر اقتصادیات اس پہ متفق ہیں کہ اس کے قلیل مدت میں اس کے اثرات، معاشی اثرات جو ہیں وہ منفی ہوں گے۔ جو جس پہ کہہ لیں کہ بحث ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ اس کے حق میں تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ برطانیہ اپنے یہ جو منفی اثرات ہیں ان کو ریکور کر لے گا اپنے نئے تجارتی معاہدوں سے، اور کامن ویلتھ کنٹریز جو ہیں، دولت مشترکہ ملک، ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھا کے، اس طرح کی اور چیزوں پہ۔
لندن اسکول آف اکنامکس کے عدنان قادر خان جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو معاشی اثرات ہیں شاید یہ عارضی ہیں اور برطانیہ ان کو ریکور کر لے گا، لیکن کچھ سیاسی اثرات ہیں، کیا وہ بھی عارضی ہوں گے؟ کیا اس سے بھی برطانیہ باہر نکل آئے گا؟ اس پر بات ہوگی ڈاکٹر افتخار ملک سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بات یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر ہیں۔ لیکن ابھی بات کرتے ہیں فی الحال اسی معاشی اثر کی۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کی خبر کے بعد سے پاکستان کی کرنسی مارکیٹ سے پاؤنڈز اور یورو مکمل طور پر غائب ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب ملک کے بازار حصص میں بھی شدید مندی کا آج رجحان دیکھا گیا ہے۔ کراچی سے حسن کاظمی کی رپورٹ۔
برطانیہ کے یورپی اتحاد سے اخراج کی خبر پاکستان کی کرنسی اور سٹاک مارکیٹ کے لیے بے حد بری ثابت ہوئی۔ گزشتہ روز تک پاؤنڈ کی قیمت میں اضافے کی افواہوں نے پاؤنڈ کی طلب میں اضافہ کر رکھا تھا، جو اس خبر کے ساتھ ہی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، اور آج ملک بھر میں پاؤنڈ کے طلبگار تو نظر آئے مگر کوئی بیچنے والا نہیں ملا۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچا نے بی بی سی کو بتایا کہ گزشتہ روز پاؤنڈ کی قیمت فروخت 156 روپے تھی، جو آج ایک موقع پر 141 روپے تک گر گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی ہوا ہے توقع کے برخلاف ہوا ہے۔ آئے؟
تو اس کی وجہ یہ کہ ایک تو فزیکلی پاؤنڈ شارٹ ہے, کوئی بھی صبح سے بیچنے نہیں آیا, لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ یہ واپس ریکور کرے گا, تو اس لیے کوئی آج صبح سے ہمارے کاؤنٹر سے بیچنے نہیں آ رہے لوگ, لیکن خریدنے آ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارے یہاں جو پاؤنڈ ہے صبح 141 تھا, اب 145 اور 146 تک بائنگ ہو رہی ہے. اگر ہم ڈالر سے اس کی پیرٹی دیکھیں تو وہ نکلتی ہے 139, تو اٹ مینس اس وقت ہمارے یہاں 6-7% اوپر کیش کرنسی بائی ہو رہی ہے.
ظفر پراچا کے مطابق یورو بھی 120 روپے سے گر کر 115 روپے پر آ گیا ہے, مگر نہ تو کوئی بیچ رہا ہے اور نہ خرید رہا ہے. دوسری جانب برطانیہ کے یورپی یونین سے خراج کے فیصلے کا اثر پاکستان کے بازار حصص پر بھی پڑا اور 100 انڈیکس اختتام ہفتہ 848 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ بند ہوا. مجموعی طور پر انڈیکس میں 2.22% کی کمی ہوئی. برطانیہ کی یورپی یونین سے خراج کی خبر کے ساتھ ہی اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی دیکھی گئی اور ایک موقع پر انڈیکس میں 1400 پوائنٹ کی کمی ریکارڈ کی گئی. تاہم دن کے اختتام تک سرمایہ کاروں کا اعتماد کچھ بحال ہوا اور انڈیکس 37389 کی سطح پر بند ہوا. آخر برطانیہ کے اس فیصلے کا پاکستان کے بازار حصص پر اثر کیوں ہوا ہے؟ اس بارے میں شہزاد چاملیا سیکیورٹیز کے چیئرمین شہزاد چاملیا کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر برطانیہ کے فیصلے کا اثر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں پر پڑا ہے, جس کا پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج میں بہت بڑا حصہ ہے.
اس کی وجہ سے آئل پرائسز ایک دم سے ہٹ ہوئے ہیں, میں دیکھا ہوں, میرے خیال سے 50-46 ڈالرز پہ آئے تھے. اس کی وجہ سے آئل بہت بڑا سیگمنٹ ہے ہماری مارکیٹ میں, پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں, ایک اس کا امپیکٹ ہے. دوسرا امپیکٹ یہ ہے کہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے ٹو دا ٹیون آف $7 بلین ہماری مارکیٹ کے اندر موجود ہے, اور اب ہم گریجویٹ کر گئے ایم ایس سی آئی انڈیکس میں ایمرجنگ مارکیٹس میں. فورن بائنگ اور سیلنگ کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے مارکیٹ ریئیکٹ کر جاتی ہے.
شہزاد چامڑیا نے مزید بتایا کہ بظاہر پاکستان کے بازار حصص کا برطانیہ سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ برطانوی پاؤنڈ کی قدر میں کمی سے پاکستان کے بازار حصص پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا, البتہ برآمدات کچھ حد تک متاثر ہو سکتی ہیں. حسن کاظمی, بی بی سی, کراچی.
اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ برآمدات متاثر ہوں گی اور پاکستان اور برطانیہ کی تجارت پہ بھی فرق پڑے گا, اسی سلسلے میں سنیے ایک اور رپورٹ اسلام آباد سے ارم عباسی کی.
برطانیہ کے ساتھ سب سے زیادہ کاروبار پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کر رہی ہے. گزشتہ 2-3 سال کے دوران پاکستان اور برطانیہ کی تجارت میں 20% اضافہ ہوا ہے. برطانیہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. گزشتہ برس یہ درجے میں 5ویں سے 3رے نمبر پر آیا ہے. اس لیے بعض پاکستانی ٹیکسٹائل کمپنی کے مالکان پریشان ہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے محمد شہباز نے بتایا,
ایز اے بزنس مین میرے کیا سٹیک ہے, تو میرے جو ہم لوگوں نے آگے کیے ہوتے ہیں کانٹریکٹ, تو ہمارے جو پاؤنڈ سٹرلنگ میں ریٹ ہیں وہ تو وہی رہیں گے. جو ہمیں اس کے بدلے میں اب ملیں گے پی کے آر کنورٹ ہو کے, تو ہمارا وہ ڈی ویلیو ہو گیا 8-9%. اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ ہماری پروڈکٹ اب مہنگی ہو جائے گی وہاں پہ. اور تیسری بات یہ کہ جب آپ یو کے جو تھا یورپین یونین میں تھا, تو آپ کو ایک ہی یونین سے ڈیل کرنی ہے. اب یو کے سے علیحدہ کرنی ہے اور یورپین یونین سے علیحدہ کرنی ہے.
تجارتی حلقوں کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے فیصلے کے بعد پاکستان کی مصنوعات برطانیہ میں مہنگی ہو جائیں گی. میں نے محمد شہباز سے پوچھا کہ اس کا ان کے کاروبار پر کیا اثر ہوگا.
اس کی پروڈکٹ کاسٹ بڑھ جائے گی. پاکستان کو یہ لاس ہے کیونکہ ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں لائک بنگلہ دیش, ان کے پاس اسٹیٹس ہے دے آر لیسٹ ڈیولپ نیشن, اور ان کے پاس اسٹیٹس یہ ہے کہ دے کین ایکسپورٹ اینی تھنگ ایکسپٹ آرمز ٹو یو کے اینڈ یورپین یونین ود آؤٹ اینی ڈیوٹی. پاکستان کے پاس وہ نہیں ہے. پاکستان کو جی ایس ٹی اسٹیٹس ملا تھا ای یو سے, تو جب یو کے نکل جاتا ہے اس سے, تو ہم باقی ای یو کو تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن یو کے لیے اب نہیں. پھر وہ آئے گی ساری انفارمیشن جب یہ چیزیں آگے چلیں گی.
تاہم اقتصادی ماہر سلمان شاہ کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آئی تھنک پاکستان پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ پاکستان کی ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے برطانیہ کے ساتھ, اور ایک پاکستانی کمیونٹی بھی ہے برطانیہ میں. تو ان کے اوپر جو فرق پڑے گا اس کا ایک سائڈ امپیکٹ ہمارے پہ آ سکتا ہے, بٹ ڈائریکٹلی کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. یہ ہے کہ پاکستان کی کیونکہ اکانومی زیادہ تر ڈومیسٹک اکانومی ہے, وہ زیادہ انٹرنیشنلی انٹیگریٹڈ اکانومی نہیں ہے. سو آئی تھنک ریلیشن شپس جو ہیں پاکستان کی انڈیویجول کنٹریز کے ساتھ وہی رہیں گی.
اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے نائب صدر وحید خان نے کہا کہ ابھی یہ طے کرنا قبل از وقت ہوگا کہ پاکستان اور برطانیہ کے تجارتی تعلقات پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے.
ابھی تو اس کے تاثرات جو ہیں وہ آنے شروع ہوں گے, اس کو ساتھ ساتھ دیکھنا پڑے گا نا. اکتوبر میں کر رہے ہیں, پاؤنڈ نیچے آئے گا اور آلریڈی آ گیا ہے جی, سٹرلنگ پاؤنڈ جو ہے. دیکھیں یہ تو ایک پلس پوائنٹ تھا نا پاکستان کے لیے, تو آئی تھنک کہ ہمیں بھی نئے سرے سے دیکھنا پڑے گا اور ہمیں نئی منڈیاں بھی تلاش کرنی پڑیں گی.
اس سلسلے میں اقتصادی امور کے ماہر شبیر کاظم کہتے ہیں,
برطانیہ کی یورپین یونین میں موجودگی یا علیحدگی سے ان کے تجارتی, سفارتی اور ثقافتی تعلقات میں کوئی اہم تبدیلی نہیں آئے گی. آج جو ایک خاص چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ برطانیہ کی علیحدگی کے بعد بین الاقوامی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں 6.5% کی کمی آئی ہے, جس سے پاکستان کو جزوی طور پر تیل کی جو بڑی مقدار درآمد کرتا ہے اس میں پیٹرول اور فرنس آئل کی مقامی قیمتوں میں کسی قدر کمی کا فائدہ ہو سکتا ہے.
ماہرین کے خیال میں ابھی یورپی یونین سے برطانیہ کے مکمل خروج میں 2 سال باقی ہیں اور اس عرصے میں پاکستان اپنی تیاری اور بہتری کے لیے مزید اقدامات کر سکتا ہے. ایرم عباسی, بی بی سی, اسلام آباد.
برطانوی عوام کے یورپی یونین سے علیحدگی کے فیصلے سے پاکستان کی منڈی متاثر ہوگی, کس طرح سے یہ آپ نے سنا. بھارتی منڈی کس طرح سے متاثر ہوگی اس کا جائزہ لیا ہے دلی میں سہیل حلیم نے. ان کی یہ رپورٹ ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
بیسک ایک چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آنے والے کم سے کم 6 مہینے سے 1 سال برٹن کے لیے بہت کٹھن ہونے والے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا بھارت کے اندر کہ ہمارے اوپر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, کیا ہمیں کم ویزاز ملیں گے, ورک ویزا.
ٹی وی چینلوں پر پورے دن یہ خبر چھائی رہی ہے
اور کیا ہمارے ایکسپورٹ جو
ہے. ایک اور چیز آپ اگر دیکھیں کہ جو میڈیا کیمپین,
یہاں فکر یہ ہے کہ برطانیہ کے اخراج سے جو عدم استحکام کی کیفیت اب پیدا ہوگی, کیا اس سے نمٹنے کے لیے بھارتی معیشت تیار ہے. اس فکر کا اثر صبح سے ہی سٹاک مارکیٹس پر نظر آنا شروع ہو گیا تھا. جب سٹاک بازار خطرناک پانیوں میں داخل ہوتے ہیں تو سرمایہ کار اپنا پیسہ سونے میں لگاتے ہیں. آج سونا مہنگا ہوا اور سٹاک مارکیٹس میں بھاری نقصان دیکھنے کو ملا, لیکن نائب وزیر خزانہ جینت سنہا نے کہا کہ انڈیا ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے.
This is an important period of readjustment for them because they.
ان کا کہنا ہے کہ برطانوی عوام کے فیصلے سے عدم استحکام تو پیدا ہوگا لیکن بھارتی معیشت کی بنیاد کافی مضبوط ہے. ہم اسٹاک مارکیٹ اور کرنسی مارکیٹ میں ری ایڈجسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں, یعنی بازار بدلے ہوئے حالات سے ہم آہنگ ہو رہے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ عمل زیادہ عدم استحکام اور دشواری کے بغیر مکمل ہو جائے اور حالات قابو سے باہر نہ ہوں. لیکن بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے تخمینوں کے مطابق یورپی یونین سے انخلا کے نتیجے میں برطانوی معیشت کا حجم 5% تک کم ہو سکتا ہے اور یہ بھارتی معیشت کے لیے بری خبر ہے. پروجیکٹس کی تعداد کے حساب سے برطانیہ میں سرمایہ کاری کرنے والے ممالک کی فہرست میں ان�ڈیا تیسرے نمبر پر ہے. وہاں تقریباً 800 ہندوستانی کمپنیاں کاروبار کر رہی ہیں جن میں تقریباً 1,10,000 لوگ کام کرتے ہیں. انڈین کمپنیاں پورے یورپ سے زیادہ برطانیہ میں سرمایہ کاری کرتی ہیں. کانفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری کے ڈائریکٹر جنرل چندرجیت بینرجی کے مطابق اگر ان کمپنیوں کو یورپ تک بے روک ٹوک رسائی حاصل نہیں ہوگی تو ان کے کاروبار متاثر ہو سکتے ہیں. ایک اور بڑا خطرہ یہ ہے کہ بازار میں عدم استحکام کے خطرے کے پیش نظر غیر ملکی سرمایہ کار سٹاک مارکیٹ سے اپنا پیسہ نکال سکتے ہیں. جب غیر ملکی سرمایہ کار اپنا پیسہ نکالتے ہیں تو وہ ڈالر خریدتے ہیں اور اس سے روپے کی قدر متاثر ہوتی ہے اور فورن کرنسی کے ذخائر کم ہوتے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی. ان کمپنیوں کی نمائندہ تنظیم نیسکام کے مطابق 108 ارب ڈالر کے اس شعبے کو کس نوعیت کے چیلنجز کا سامنا ہوگا یہ کچھ عرصے بعد ہی واضح ہوگا. لیکن اس کا کہنا ہے کہ یورپ ہندوستانی آئی ٹی کمپنیوں کا دوسرا سب سے بڑا بازار ہے جہاں سے انہیں تقریباً 30% کاروبار ملتا ہے. تنظیم کا کہنا ہے کہ پاؤنڈ کی قدر میں کمی ہونے سے ان کمپنیوں کے موجودہ کانٹریکٹس منافع بخش نہیں رہیں گے. ہندوستانی طالب علموں کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے. وہ بڑی تعداد میں برطانیہ پڑھنے جاتے ہیں لیکن وہاں امیگریشن کے قوانین میں سختی کے بعد سے ان کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے. اب امکان یہ ہے کہ یہ قوانین مزید سخت کیے جائیں گے جس کا براہ راست اثر طلبہ پر بھی پڑ سکتا ہے. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
برطانیہ کی یورپی یونین سے الگ ہونے پر پاکستان اور بھارت کی منڈیاں کس طرح سے متاثر ہوں گی یہ آپ نے سنا, لیکن خود یورپی یونین کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے, کس قسم کے اقتصادی مسمرات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا, یہ سوال ہم نے پوچھا لندن اسکول آف اکنامکس کے عدنان قادر خان سے.
جی بالکل پڑے گا. برطانیہ یورپین یونین کا کافی بڑا ملک تھا,
ایک تو جسے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو اقتصادی اس پہ جو رد عمل ہوگا وہ ہے کہ ایک آپ کا کافی بڑا ملک اس میں سے نکل جائے گا, اور دوسرا اس کے جو بلاواسطہ انڈائریکٹ جو اس کے جو افیکٹ ہے وہ کافی بڑے ہیں. وہ ایک تو اقتصادی لحاظ سے یہ ہے کہ برطانیہ یورپین یونین میں کھلی منڈیوں میں تک رسائی کے لیے اور جسے کہتے ہیں کہ فری ریگولیشن اس کے لیے ایک بہت بڑی آواز تھی جو کہ کم ہو جائے گی, اور دوسرا اس کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ یہ کہ جسے پولیٹیکل سائنس کی زبان میں ڈومینو افیکٹ کہتے ہیں کہ اگر ایک ملک چھوڑتا ہے تو اس سے دوسرے ملکوں پر بھی اثرات ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی چھوڑنے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں. تو اس ساری صورتحال سے مزید غیر یقینی صورتحال ہوگی جس کا یورپ میں یونین کو نقصان ہوگا.
اچھا, اور معیشت پر ظاہر ہے اس کے اچھے اثرات نہیں ہوں گے.
جی,
تو یہاں یہ جو دیکھا گیا ہے اثر کے پچھلے کچھ برسوں میں یہاں پر خصوصاً کھانے پینے کی چیزوں میں مہنگائی میں بہت کمی ہوئی ہے, تو یہ اب جو یہ فیصلہ ہوا ہے اس سے کیا یہ جو عام لوگوں پر جس کے اثرات پڑتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء, ان کی قیمتوں پہ بھی کوئی اثر پڑنے والا ہے اس سے, یا یہ سب جو چیزیں ہیں یہ دوسرے ملکوں سے آتی ہیں, ای یو کے باہر کے ملکوں سے آتی ہیں, ان پہ کوئی اتنا خاص اثر نہیں پڑے گا؟
جی, فوری طور پہ تو کوئی بہت بڑا کوئی اثر پڑنے کا امکان نہیں ہے, لیکن جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگلے یہ غیر یقینی صورتحال کتنے عرصے تک رہتی ہے, اور برطانیہ اپنا ای یو کے ساتھ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی, کیونکہ صرف برطانیہ کا ای یو کے ساتھ معاملہ نہیں ہے, برطانیہ کی باقی تمام ملکوں کے ساتھ تجارت اس وقت وہ اس سے ان قوانین کے تحت طے ہو رہی ہے جو ای یو نے باقی ملکوں کے ساتھ تجارت کے لیے طے کیے تھے. وہ دوبارہ سے وہ سارے تجارتی معاہدے نئے سے,
مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو محصولات وغیرہ ہیں وہ ڈبل ہو جایا کرتی تھیں اس طرح سے, اب اگر خود آزادانہ آپ منڈی کی طرف رخ کریں گے تو آپ کے اخراجات کم ہو جائیں گے. ای یو کی وجہ سے اخراجات بڑھ جاتے تھے جو یہاں کہا گیا بہت زیادہ اس ریفرینڈم مہم کے دوران.
جی جی, یہ کسی حد تک درست ہے کہ برطانیہ جو ڈائریکٹ کنٹریبیوٹ کرتا تھا کہ جو 31% تھی برطانیہ کی مجموعی قومی آمدنی کنٹریبیوشن تھی جو برطانیہ ڈائریکٹ کرتا تھا اس کو ای یو کو, وہ ظاہر وہاں نہیں جائیں گے, لیکن ان میں سے بہت سارے پیسے واپس برطانیہ میں ہی خرچ ہوتے تھے. اور اسی طرح یورپی یونین کی ریگولیشن کی اکنامک کاسٹ بھی کافی زیادہ تھی, اور جو ایک یہاں پر دلیل دی جاتی ہے کہ وہ یہ کہ بہت سارے وہ یورپی یونین کے قوانین بیوروکریٹک تھے, ان کی جسے ہم اکانومسٹ کی زبان میں کہتے ہیں کمپلائنس کاسٹ, وہ تقریباً 33 بلین پاؤنڈ کے قریب تھی. اور لیکن ان کا جو کہہ لیں کہ مخالف دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بہت ساری ای یو ریگولیشنز کا برطانوی اکانومی کو فائدہ بھی تھا.
یہ تھے لندن اسکول آف اکنامکس کے عدنان قادر خان. ریفرنڈم کے اقتصادی مضمرات کے سلسلے میں تو ہم نے کافی بات کی, لیکن سیاسی منظر نامہ کیسا رہنے والا ہے اب اس کے بعد؟ ڈاکٹر افتخار ملک یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہ بتائیں کہ مائیگریشن کا معاملہ, جیسے کہ آپ نے سنا کہ بہت ہی اہم رہا, بلکہ ایک طرح سے بنیاد بنا رہا, ریفرنڈم کے بعد اب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا یا برطانوی سیاست آئندہ برسوں میں اسی کے گرد گھومتی ہوئی نظر آئے گی؟
لگتا یہی ہے کہ امیگریشن ایک میجر ایشو رہے گا, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیبر پارٹی یا لبرل ڈیموکریٹس نے امیگریشن کے بارے میں کھل کے بات نہیں کی, اور یہ سارا معاملہ انہوں نے یوکپ کو دے دیا اور کچھ حد تک جو ٹوری کے الٹرا رائٹ فورسز ہیں. تو میرے خیال میں باقی پارٹیز پہ اب ڈائریکٹ پریشر بڑھ گیا ہے کہ وہ امیگریشن کے ایشو پہ کوئی نہ کوئی اوپن سٹینڈ لیں. اور پھر چونکہ نیشنلزم کی موومنٹ, خاص طور پہ انگلش پیٹریٹزم کی موومنٹ بہت سٹرانگ ہوئی ہے اس ریفرینڈم کے حوالے سے, تو مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ امیگریشن کے ایشو جو ہے وہ بار بار آتا رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگلے 2 سال میں یورپین یونین کے لوگ جو یہاں کام کرتے ہیں, 2.5 ملین کے قریب ہیں یا رہتے ہیں, ان پہ کوئی ان کی اسٹیٹس پہ اثر نہیں پڑے گا. اسی طریقے سے 3 ملین کے قریب برٹنز جو ہیں, برٹن کے شہری وہ یورپین یونین میں کام کرتے ہیں, ان کی اسٹیٹس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. میرے خیال میں وہ جو موبلٹی ہے یورپ کے درمیان اور برطانیہ کے درمیان وہ کافی حد تک امپیکٹ نہیں ہوگی. البتہ برطانیہ کے اور کامن ویلتھ کے جو تعلقات ہیں، خاص طور پہ نان وائٹ کامن ویلتھ کے تعلقات، ان میں ہو سکتا ہے امیگریشن کے حوالے سے پالیسیز جو ہیں وہ زیادہ ایکسکلوسیو ہو جائیں، وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا کے لیے، نیوزی لینڈ کے لیے اور آسٹریلیا کے لیے ڈفرینٹ پالیسیز ہیں، اور باقی جو کامن ویلتھ کے کنٹریز ہیں 50 کے قریب، ان کے لیے ڈفرینٹ قسم کی پالیسیز جو ہیں وہ آپریٹو ہیں. تو اس لحاظ سے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ امیگریشن ایشو ہوگا اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے مختلف چیلنجز. ایک جو چیز ڈسکس نہیں ہو رہی وہ ہے نیٹو. یہ مت بھولیے کہ برطانیہ نیٹو کا ایک بہت پرانا اور امریکہ کے بعد سب سے زیادہ ایکٹیو اور ووکل ممبر ہے. تو اس لحاظ سے برطانیہ کی جو ممبرشپ ہے یورپین یونین میں وہ بدستور ہے، اور اس میں برطانیہ کا جو رول ہے وہ یورپ کے لیول پہ یا ورلڈ لیول پہ جو ملٹری اور پولیٹیکل الائنس ہے اس حوالے سے کافی اثر ہے. تو اس لحاظ سے یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ یورپین یونین سے نکلنے کے بعد برطانیہ جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو گیا. برطانیہ نیٹو کا، جو نیٹو سب سے بڑا یعنی تاریخ کا آپ دیکھیے گا یہ ملٹری الائنس ہے، پاورفل الائنس.
اچھا پاورفل الائنس رہے گا، مطلب ارریلیونٹ نہیں ہوگا، لیکن کیا وزن بھی اتنا ہی رہے گا جو یورپی یونین کے اندر رہتے ہوئے ہے، باہر سے بھی وہی ہوگا؟
کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کی مثال ترکی کی طرح ہوگی، یا ترکی بھی نیٹو کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہے، یورپ میں ہوتے ہوئے بھی وہ یورپ میں نہیں ہے، اور برطانیہ یورپ میں ہوتے ہوئے یورپین یونین سے نکل گیا ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ قسم کا پیرلل ہے، لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ جو اس میں رول ہے وہ امریکہ کا ہے، اور یورپ پہ یا دنیا پہ جب بھی کوئی کسی قسم کا کرائسس ہوتا تھا تو وہ سب امریکہ کی طرف دیکھتے تھے. امریکہ اور برطانیہ جو ہیں ان کا میرے خیال میں یہ جو گٹھ جوڑ ہے، جو الائنس ہے، وہ جاری رہے گا.
مگر امریکہ تو چاہتا تھا کہ برطانیہ رہے یورپی یونین میں.
ہاں، لیکن برطانیہ نے اس معاملے میں، ظاہر ہے اسی لیے برطانیہ کی جو ہے پبلک اپینین وہ ڈیوائڈڈ ہے، لیکن ایک حد تک برطانیہ میں کنسنسس ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات، جنہیں وہ اسپیشل ریلیشن شپ کہتے ہیں، وہ بدستور رہنے چاہیے. یورپ کے ساتھ ہمیشہ تعلقات جو تھے وہ کنٹروورشل رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ نہیں
رہے. ڈاکٹر صاحب بہت مختصراً آخری سوال یہ کہ دائیں بازو کے جو رجحانات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں برطانوی معاشرے میں بھی اور یورپی معاشرے میں، ملکوں میں بھی، اس سے کیا ان یورپی ملکوں کی خارجہ پالیسی پر کوئی اثرات مرتب ہوں گے آئندہ آنے والے برسوں میں؟
یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی اور مسلم ورلڈ کی پالیٹکس کیسی چلتی ہے، اور نمبر ٹو یورپ کے اور برطانیہ کے ریلیشن شپ رشیا کے ساتھ کیسے ہیں. آپ کو پتا ہے یوکرین کا کرائسس چل رہا ہے، اور ایسٹ یورپ میں روس کے حوالے سے کافی تفکرات ہیں، اور برطانیہ اور امریکہ میں بھی کافی سینٹیمنٹ ہیں پریزیڈنٹ پوٹن کے حوالے سے. سو میرا خیال ہے کہ یہ دو جو ریجنز ہیں، ایک مسلم ورلڈ کا اور دوسرا روس کا، ان کے حوالے سے کافی کنسرن ہے، اور اسی لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ نیٹو کو اسٹرانگ کرتی ہیں. یورپین یونین کو شاید اتنا اسٹرانگ نہیں کرتی، لیکن نیٹو کو کرتی ہیں. کئی لوگ تو یہ کہتے تھے کہ یورپین یونین جو ہے وہ نیٹو کا ایک پولیٹیکل اور اکنامک الائنس ہے، لیکن نیٹو جو ہے وہ بذات خود انونسیبل ہے.
ڈاکٹر افتخار ملک، آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین، ہم آپ کو بتا دیں کہ برطانوی ریفرینڈم کے نتائج اور اس پر رد عمل، اس کے معاشی اقتصادی چیلنجز، ان سب پر ہم نے تفصیلی بات کی. یہ کچھ رپورٹنگ آپ bbcurdu.com پر بھی کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں آ کر. اور ہمارا یہ موضوع یہیں پر اب ختم ہو رہا ہے، اور ہم آپ سے ایک معذرت بھی کرتے چلیں کہ آج جمعہ ہے اور آج ہم آپ کو کھیلوں کا پروگرام سنواتے ہیں کھیل کے میدان سے، لیکن اس غیر معمولی صورتحال کی وجہ سے، ریفرینڈم کے نتائج پر آنے والے رد عمل کے باعث، ہم وہ پروگرام آپ کو آج نہیں سنوا سکے. ہماری بہت معذرت. اور اب ایک اور موضوع. آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت نے ایک مہم چلا رکھی تھی پچھلے کئی مہینوں میں کہ وہ نیوکلیئر سپلائی گروپ یعنی NSG کا رکن بن جائے، اور امریکہ نے بھی اس کی حمایت کا وعدہ کیا ہوا تھا. لیکن سول میں جو ابھی اجلاس ہوا ہے اسی کا، NSG کا، اس کے بعد ہی پتہ چلا ہے کہ چین کی وجہ سے بھارت کی رکنیت کا معاملہ اٹھایا ہی نہیں گیا. بھارت کی اس ناکامی کی کیا وجہ تھی، اس پر اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے اسی موضوع پر لگاتار لکھنے والی ایک صحافی جیوتی ملہوترا سے بات کی، اور یہ پوچھا کہ بھارت کی اس ناکامی کی وجہ کیا رہے.
بھارت کو کچھ سمے سے یہ معلوم تھا کہ چین اس کے خلاف ہوگا کہ جو نیوکلیئر سپلائز گروپ کے جو ممبر شپ والی بات ہے، اور وہ پوری طرح سے شامل ہونا چاہتا تھا. لیکن چین نے کافی پہلے سے کہہ دیا تھا کہ ہم جو ممبر شپ کے کرائیٹیریا ہیں، ہم صرف انہیں دیشوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جنہوں نے NPT یعنی نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی پہ دستخط کیا ہو. لیکن اس کے باوجود بھارت نے سوچا کہ अमेरिका के साथ हाथ में हाथ मिलाकर जो है अमेरिका के जो इसकी पुष्टि के बाद ऐसा कोई देश उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता।
अच्छा।
लेकिन कल जो हमने देखा उधर कोरिया में कि चीन ने भारत के खिलाफ जो एक पूरा स्ट्रेटेजी जो बनाई है उसमें पूरी तरह से भारत की जो इच्छाएं हैं उनको रद्द किया गया है।
अच्छा।
अब ये देखना पड़ेगा कि ये कब न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की मीटिंग कब होगी और कब इस तरह की रजामंदी।
तो क्या वजह जो है मुखालिफत की वो एनपीटी पे दस्तखत ना करना है या इसके अलावा भी कोई वजह है, और क्या भारत एनपीटी पे दस्तखत कर देगा इस ग्रुप में दाखिल होने के लिए?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारत एनपीटी में कभी दस्तखत करेगा, क्योंकि भारत का ये कहना है कि जो एनपीटी जो डॉक्यूमेंट है वो एक डिस्क्रिमिनेटरी डॉक्यूमेंट है। यानी
अच्छा।
अगर भारत को चीन जैसे या अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन जैसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने की इजाजत मिलती है तब भारत जरूर कर सकता है दस्तखत, अगर नहीं मिलती है तो भारत कभी दस्तखत नहीं करेगा।
अच्छा।
आपका सवाल कि ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों चीन ने इसको अपोज किया, मुझे ये लगता है कि चीन ये ऐसा कतई नहीं देखना चाहता एक दूसरा एशियाई देश यानी भारत जिसका वो सामना कर सके या कंधे पे कंधे मिलाकर एक ग्लोबल हाई टेबल पे दोनों एशियाई देश बैठे। चीन ये चाहता कि सिर्फ वही एक एशियाई देश हो जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में वही जो है इस हाई टेबल पे बैठे।
तो क्या भारत को ये नहीं लगता कि अमेरिका ने जो इतनी बढ़ चढ़कर इसकी हिमायत की थी भारत के दाखिल होने की, उसकी एक वजह तजियाकारों के मुताबिक यही थी कि वो चाहता था कि भारत चीन के मुकाबले पर आ जाए?
क्योंकि भारत ने यही सोचा था कि अमेरिका की पुष्टि से जो बाकी देश हैं वो अपना जो खिलाफ जो वो मुखालफत कर रहे हैं वो उसको वो रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे आपने देखा कि अब चीन समझता है कि वो सिर्फ एशिया में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में एक सबसे अहम जो है पावर है, अहम देश है, और उसको मेरे साथ मेरे ख्याल में इस तरह से आमने सामने टकराना ये भारत का एक इसमें कि शायद अकलमंदी नहीं थी कि इस तरह से चीन का सामना करना। अगर भारत चाहता था कि वो एनएसजी का मेंबर बने तो उनको एक पर्दे के पीछे चीन के साथ बात कर लेनी चाहिए थी या अमेरिका के थ्रू बात हो जाती। लेकिन इस तरह से आमने सामने कर मुझे लगता है कि ये भारत की डिप्लोमेसी की भी एक कमजोरी रही है।
अब तो यूं लगता है कि इसमें कोरिया में जो हुई है कॉन्फ्रेंस उसमें तो न सिर्फ ये कि भारत बल्कि चीन ने तो ये मामला ईरान और शिमाली कोरिया के साथ मुंसलिक कर दिया है, और पाकिस्तान का तो कहीं नाम ही नहीं है, उनकी तो अभी जो दरख्वास्त है उसके बारे में फैसला ही नहीं हुआ। तो आपको लगता है ये मामला कुछ ज्यादा ही उलझ गया है?
जी जरूर, मामला तो बहुत ही उलझ गया है, क्योंकि चीन ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो किया ही है कि चीन और पाकिस्तान के बीच जो खास दोस्ती है, एक भाईचारा है, लेकिन इसके बावजूद चीन ने ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं किया। चीन ने ये भी अमेरिका को दिखाना चाहा है कि आप मेरे बगैर कोई भी विश्व की कोई बड़ा समझौता नहीं कर सकते, और ये आमना सामना जो भारत और चीन के बीच हुआ है इसमें चीन का जो आज हमें दिखाई दिया है वो यही है कि चीन भी अमेरिका जैसे एक विश्व की शक्ति जो है सामने उभर के आई है।
भारत न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का रुकन नहीं बन सका। ये थी भारतीय सीनियर सहाफी ज्योति मल्होत्रा। और हमारे प्रोग्राम में आज सबसे बड़ा मौजू था बरतानवी रेफरेंडम और उसके नतायज। इस सिलसिले में कई रिपोर्ट्स आप इस वक्त bbcurdu.com पर देख सकते हैं। रेफरेंडम का नतीजा, कैमरॉन का ओहदा छोड़ने का ऐलान, پاؤنڈ اور یورو پاکستانی مارکیٹ سے غائب ہو چکے ہیں. یہ سب تفصیلات آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. ہم یہاں پر آپ سے اجازت لیں گے. سیروین اختتام کو پہنچا. آج ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں کیٹی ہیرس نے اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رہے اسرار الحق. ماہبارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ جعفری.
برطانوی عوام کی جانب سے یورپی یونین سے اخراج کے حق میں فیصلہ سامنے آنے کے بعد برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ وہ برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کی حمایت کرتے رہے ہیں. برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کے فیصلے کا اثر پاکستان کے بازار حصص پر بھی پڑا اور آج 100 انڈیکس 848 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ بند ہوا. پاکستان اور افغانستان نے سلامتی سے متعلق امور، دونوں ملکوں کے درمیان لوگوں کی آمد و رفت اور اہم معاملات پر مشاورت کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا طریقہ کار بنانے پر اتفاق کیا ہے. مرکزی میانمار میں حملہ آوروں کو ایک گروہ نے ایک مسجد میں توڑ پھوڑ کر کے ایک مسلمان شخص کو نشانہ بنایا.
پروگرامز آن دس چینل ایٹ پریزنٹ. ڈیٹیلز آف آل آور سروسز آر ایٹ bbcworldservice.com.